بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 31 اگست 2012، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی، لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں سورہ قمر کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ماه رمضان سے قبل آپ کو یاد ہوگا، قرآن مجید کہ آخری منزل یا آخری حزب کی صورتوں کے مطالعے کا ہم نے آغاز کیا تھا. سورہ قاف سے شروع کیا اور سورہ قاف کے بعد پھر سورہ زاریات ہے، اس کے بعد سورہ طور ہے، پھر سورۃ النجم ہے اور پھر سورہ قمر. یہ سورہ قمر کی تکمیل نہیں ہوئی تھی اور اس صورت میں جو ایک آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس پر خاص طور پر ایک اضافی لیکچر بھی ہوا تھا یہاں پر. اور بعد ازاں پھر ماہ رمضان جو ہے اس کا آغاز ہوا، چنانچہ اس میں ایک دو خطبات جمعہ میرے اسی حوالے سے ہوئے. اب پھر ہم وہیں سے اپنا سلسلہ جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں سورہ قمر سے، اسی مطالعے کو ہم آگے بڑھائیں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس حوالے سے گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے. چار مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے اس ایک سورت مبارکہ میں اور اس سورت کے کل تین رکوع ہیں. اور جو اصل میسج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن، اس کا اصل پیغام، اس کا اصل میسج بہت سادہ، بہت آسان، بہت واضح، اور یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا. لہذا ہر ذہنی سطح کا انسان، سوائے اس کے کہ کوئی فاطر العقل ہو، جس کے جو ہے ذہنی الٹ گیا ہو تو معاملہ اور ہے، پھر تو آپ کو پتا ہے کہ پھر اس کا وہ تو پھر ٹریٹمنٹ اس کی دنیا میں کی جاتی ہے، یا پھر اس کے لیے پھر الگ سے ادارے بنائے گئے ہیں، کچھ فاؤنٹین ہاؤس کہیں یا اس سے آگے جو ہے. لیکن جو شخص بھی سینس سمجھ بوجھ رکھتا ہے، چاہے اس کا وہ مینٹل لیول کتنا بھی نیچا کیوں نہ ہو، عربی زبان اتنی جانتا ہو کہ قرآن کے پیغام کو براہ راست سمجھ رہا ہو، وہ قرآن سے اس کی اصل رہنمائی، اصل میسج اخذ کر سکتا ہے بڑی سہولت سے. یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے. اسی طریقے سے ترجمہ قرآن کے ذریعے بھی اگر پورے قرآن کا ترجمہ سامنے لایا جائے اور ترجمے کا بھی کسی درجے میں حق ادا کیا جا سکے، کسی درجے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ کا حق ادا کر دیا. یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں اللہ کے کلام کا اس انداز میں ترجمہ کرنا کہ ہم کہہ سکیں کہ حق ادا ہو گیا. جو یہ کہتا ہے بس اس کی پھر عقل پر ہی آپ کو شک کرنا چاہیے. ادروائز یہ ہے کہ ترجمہ بھی سامنے آ جائے پورے قرآن کا ایک مناسب انداز سے، تب بھی انسان کا فکری قبلہ درست ہو جائے گا اور اصل لیسن، اصل میسج جو ہے وہ اخذ کر لے. باقی اپنی جگہ علوم اور معرفت اور حکمتیں، اس کا تو ایک ایسا بڑا سمندر ہے کہ جو جس کی نہ کوئی طے ہے نہ دوسرا کنارہ. یہ عام کتاب ہے ہی نہیں، یہ شے ہی اور ہے. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، پھر اگر انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے اس قرآن کے ہوتے ہوئے تو اس سے زیادہ بد نصیب اور محروم شخص کوئی نہیں. اتنی اعلیٰ ترین ہدایت، اتنی کامل ہدایت، اتنی واضح ہدایت، اتنی آسان فہم ہدایت، فطرت انسانی سے بالکل مطابقت رکھنے والی ہدایت، یہ ہے وہ قرآن جو اللہ نے عطا کیا. عظیم ترین تحفہ ہے نوع انسانی کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کے ذریعے سے نوع انسانی کو یہ تحفہ ملا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں پورے قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ یہاں پر بیان بھی ہوا ہے اور آپ میں سے بہت سے حضرات نے اس کو سنا بھی ہے، تو وہ میسج کسی نہ کسی درجے میں پہنچ چکا ہے، سامنے آ چکا ہے. لیکن ماہ رمضان جو ہے وہ تو خاص تجدید تعلق ہے نا قرآن سے، سال میں ایک مرتبہ خصوصیت کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کے ساتھ تجدید تعلق کریں، اسے سنیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں. لیکن آگے پیچھے بھی جو اللہ نے انتظام کیا ہے اس امت کے لیے، ہفتے وار قرآن مجید کا ایک بیان ہو اور قرآن کے ذریعے سے قرآن کے اندر جو معجزت ہے اور نصیحت ہے وہ لوگوں کو پہنچائی جائے، جس کا اصل ذریعہ یہ جمعے کا نظام ہے. چنانچہ اسی کو اب ہم آگے بڑھا رہے ہیں. جتنا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں کچھ ابتدائی آیات تھیں اور اس کے اندر شق قمر کا جو معجزہ ہوا تھا وہ معجزہ اس انداز سے تو نہیں تھا کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہو کہ اس چاند کو ٹکڑے کر کے دکھاؤ. جو بھی سردار موجود تھے منا کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سرداران قریش میں سے، انہوں نے کہا تھا کوئی معجزہ دکھاؤ. آپ نے چاند کی طرف انگلی کے سے اشارہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دو ٹکڑے ہو گیا. وہ شق قمر کا جو معجزہ ہے اس کے ذکر سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ان کی ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ جس اگر کوئی معجزہ دیکھ بھی لیتے ہیں تو چونکہ انکار پر وہ تلے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ چکی ہے، انکار کا سبب کچھ اور ہے، وہ اپنی چودراہٹ ہے، وہ اپنے تعصبات ہیں، وہ اپنے مفادات ہیں. لہذا اس کی بھی تعویل کر لی انہوں نے کہ نہیں ہے محمد، تم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے اس کو معجزہ. تو وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور اگر کوئی نشانی ان کے سامنے پیش کر بھی دی جائے تو اول تو اس سے اعراض کرتے ہیں، قرآن جیسی نشانی سے اعراض کرتے ہیں، اور شق قمر جیسے معجزے کو دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. یہاں سے آغاز ہوا تھا اور اس کے بعد قرآن مجید کے حوالے سے حکمت بالغ، یہ قرآن کیا ہے؟ دل نشین حکمت ہے، دل میں اتر جانے والا پیغام حکیمانہ جو انسان کی فطرت سے ٹوٹلی مطابقت رکھنے والا. اس کے بعد مکی صورتوں کے ایک مستقل مضامین میں سے ایک مضمون، اور وہ یہ ہے کہ سابقہ قوموں کے تذکرے سے جن کی طرف، جن قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان اقوام نے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کی آیات اور اللہ کی وحی کا انکار کیا، تو جو پھر ان کا انجام ہوا, اور یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ جن قوموں پر عذاب آیا اہل عرب جانتے تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا, یہ وہ بستیاں ہیں فلاں 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 فلاں, ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. ہاں متوجہ کیا گیا کہ یہ قومیں اپنی تعداد کے اعتبار سے بھی تم سے بہت بڑی تھی اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھی تم سے بہت بڑی تھی, بڑی بڑی سیولیزیشن تھی, اس میں فرعون جیسی قوم بھی تھی, فرعون آل فرعون. لیکن جب اللہ کے مقابلے پر آئے اور رسولوں کا انکار کیا تو پھر دنیا میں کیا حشر ہوا, کم سے کم اس سے ہی سبق حاصل کرو. اگر قرآن کو سن کر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی اور شق قبر کا معجزہ دیکھ کر بھی تم جو ہے وہ اس کی بھی کوئی تعویل کر کے اور اس سے اعراض کرتے ہو, تو اس کو تو نہیں اگنور کر سکتے کہ ان قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. تم خوب جانتے ہو وہی انجام تمہارا بھی ہوگا, اسی سے سبق حاصل کرو. چنانچہ یہ موضوع ہے جو قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی اقوام کا ذکر ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہم نے پڑھا, اور اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے جہاں سے اب ہم مطالعے کا آغاز کریں گے. فرمایا کذبت عاد, جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی, فکیف کان عذابی و نذر, تو پھر دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب, اور جو میں نے تنبیہات کی تھی پہلے سے خبردار کیا تھا اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آیا کہ نہیں آیا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا, ہم نے ان پر بھیج دی تھی ایک ہوا, باد تند بڑی تیز ہوا, فی یوم نحس مستمر, ایک ایسے دن میں کہ جو نحوست والا تھا اور جو باقی رہا چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا, وہ دن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا, یہاں تک کہ سب وہ ہلاک ہوئے ہیں. تنزع الناس, اور وہ ہوا جو تھی وہ لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی, کأنہم اعجاز نخل منقعد, گویا کہ وہ کھوکھلے تنے ہیں کھجور کے جو اکھاڑ کر پھینک دیے گئے. یہاں پر ایک نقطہ جو ہے کہ شاید کوئی دن بھی نحوست والے ہوتے, ایام نحس مستمر, نحوست والے کچھ کا دن تھا جس کے اندر کہ یہ ان پر وہ عذاب آیا. تو اس پر اصولی طور پر سمجھ لیجیے کہ کوئی دن اپنی فی نفس ہی نحوست والا نہیں ہے کہ ہم کہیں فلا نحوست والا ہے فلا نہیں ہے. جیسے بھی یہ تو جو ان پر مسلط کیا گیا تو آٹھ دن اور سات راتیں, سخرہ علیہم سبع لیال وثمانیہ ایام حسوما, وہ جو آندھی کا عذاب ان پر آیا تھا تیز آندھی, وہ مسلسل آٹھ دن اور سات راتوں تک وہ جاری رہی آندھی, یہاں تک کہ سب ہلاک ہو گئے. اب جب سات دن اور آٹھ راتیں ہیں تو وہ تو پھر ہفتے کے پورے دن آ گئے ہوں گے, وہ اتوار سے شروع کریں یا جمعے سے شروع کریں اور پھر واپس جمعے تک پہنچ گئے تو سارے دن منحوس ہو گئے. اپنی ذات میں کوئی دن جو ہے وہ منحوس نہیں ہے. ہاں ان کے لیے ان کے منحوست کا باعث بنا اور وہ پورا عرصہ جس میں وہ آنی چلتی رہی ہے وہ اللہ کے قہر کا اس پر ایک اظہار تھا اور ان کے لیے باعث منحوست تھا. لیکن اس اعتبار سے کہ کوئی دن سعد ہے کوئی نحس ہے, کوئی سعد ہے کوئی نحس ہے, اس کو علماء تردید کرتے ہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے, دن سب برابر. کچھ دنوں میں اللہ کے عذاب آئے ہیں اس دن ٹھیک ہے, اس پر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے, لیکن یہ کہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ دنوں کے اندر فرق ہے. اور اس آیت کی روح سے تو معلوم ہوا کہ وہ اس دن تو پورا ایک ہفتے کو کور کر گیا تھا, پھر تو سب کے سب شامل ہو گئے, جبکہ ایسا ہرگز نہیں. فکیف کان عذابی و نذر, تو پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میری تنبیہات. ولقد یسرنا القرآن للذکر, اور ہم نے بہت آسان بنا دیا اس قرآن کو نصیحت آموزی کے لیے, فہل من مدکر, تو ہے کوئی جو اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے. ان آیات کو سن کر یقینی طور پر جو ان کے اندر جو ہے ایک ہلچل برپا ہو جاتی تھی, اس لیے کہ یہ چیز دل میں اترنے والا کلام ہے, لیکن ڈھیٹ بن کے انکار کر رہے ہیں, ضد کے باعث انکار کر رہے ہیں, لیکن یہ اندر سے تو ہلا دینے والی آیات ہے. کذبت ثمود بالنذر, قوم ثمود نے بھی جھٹلایا تھا انذار کرنے والوں کو. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه, وہ کہنے لگے کہ کیا ہم میں سے ایک شخص ایک انسان ایک بشر اور ہم اس کی پیروی کرنے لگ جائیں. انا اذا لفی ضلال مسرور, اگر ایسا ہوا تو پھر ہم تو بڑی گمراہی اور خلل دماغی کا شکار ہوں گے. اپنے جیسے ایک انسان کی پیروی کرنا شروع کر دیں. ایک قوم کے سارے افراد تو یہ نہیں کہہ رہے, ایک طبقہ کہہ رہا ہے. وہ طبقہ کون سا ہے؟ وہ سرداران قریشی, وہ بڑے بڑے چودھری ہیں. کہ بھائی یہ بھی ہم جیسا انسان ہے, اس کے اوپر وہی کیسے آ سکتی ہے؟ اور اگر ہم اس کے پیچھے لگ گئے تو ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے. ایک انسان اپنے جیسا, اس کی پیروی کرے. قرآن مجید نے اسی میں ان کے تضاد کو بھی نمایاں کیا. ہم جیسا انسان ہو اور ہم اس کی پیروی کرنے لگ جائیں, اس کی بات ماننا شروع کر دیں. رسول کے حوالے سے تو وہ تنقید کے طور پر کہہ رہے ہیں, اور خود قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلو, وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں. مطالبہ قوم سے کر رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلو, آنکھیں بند کر کے ہمارے پیچھے آ جاؤ. اور رسول پر جو ہے اعتراض یہ ہے کہ ہم جیسا انسان ہے اور اس کی پیروی کرنا, اس سے بڑی تو حماقت کوئی نہیں, اس سے بڑی خلل دماغی اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ ہے جو انٹرنزک اس کے اندر ایک تضاد موجود تھا, قرآن نے اس کو اجاگر کیا. اولقی الذکر علیہ من بیننا, چنانچہ اسی اعتراض کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے تھے کہ کیا جو وحی ہے وہ ڈالی گئی ہے انہی پر ہم میں سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پوری قوم میں سے اسی ایک شخص پر آنا تھا. بل ہوا کذاب نشر, نہیں یہ شخص انتہائی جھوٹا ہے, شیخی خورا, معاذ اللہ. اللہ کے رسول, اللہ کے پیغمبر, اور ان کے بارے میں یہ الفاظ. اچھا, یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی ان کی زبان لڑکھڑاتی ہوگی, اس لیے کہ جو بھی رسول اور پیغمبر تھے اسی قوم کے اندر وہی پیدا ہوئے, وہی پلے بڑھے, وہی پر جو ہے وہ اس عمر کو پہنچے ہیں. 40 سال کی عمر میں نبوت جو ہے وہ دی جاتی رہی. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے, تمہیں معلوم ہے کہ میرا اخلاق کیا ہے, میرا کردار کیا ہے. تم ہی نے مجھے الصادق اور الامین کا خطاب دیا تھا. چنانچہ یہ تمام رسول اسی قوم میں پلے بڑھے, انہیں معلوم ہے کہ یہ تو اس سے پہلے قوم کی آنکھوں کا تارا ہوتے تھے, ان پر تو قوم کو فخر ہوتا تھا. اور اب اچانک کے سرداران قریش کہنے لگے یہ جھوٹا ہے, یہ شیخی خورا ہے. تو یہ گویا کہ وہ ان کے اس گفتگو کے اندر اور اس استدلال کے اندر بھی بنیادی طور پر کمزوری ہے. وہ کہتے ہوئے بھی زبان ان کی لڑکھڑاتی ہوگی لیکن ماننا نہیں ہے, ڈھیٹ بن کے کہہ رہے ہیں, جبکہ ان کا پورا ماضی اور ان کا دامن کردار جو بے داغ ہے وہ قوم کے سامنے موجود ہے. چنانچہ اصل حقیقت تو منکشف ہو جاتی ہے. کوئی نہ ماننے, کوئی ڈٹائی کے ساتھ آ جائے تو یہ بات دوسری. سیعلمون غدا من الکذاب النشر, یہ کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا تھا اور کون شیخی خورا تھا. ذکر تو ہو رہا ہے قوم ثمود کا, جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے, لیکن سنایا کس کو جا رہا ہے؟ قریش مکہ کو. تم بھی کہہ رہے ہو کل تک الصادق اور الامین کہتے تھے, اور اب کہتے ہو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب کہتے ہو انہوں نے قرآن جو ہے خود گھڑ کر اور جھوٹ بالکل غلط طور پر اپنی طرف منسوخ کر کے اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں اپنے کلام کو. یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے, معاذ اللہ. تو جیسے ان کا حشر ہوا تھا تم بھی یہی کہہ رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور تمہیں بھی بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا تھا اور کون شیخی خورا تھا. سیعلمون غدا من الکذاب النشر, کوئی دیر کی بات ہے, ابھی حقیقت کھل جانی ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم, ہم بھیجے دیتے ہیں ان کی طرف ناقہ کو, اونٹنی کو, ان کے لیے آزمائش بنا کر. فارتقبہم واصطبر, اب خطاب ہے پیغمبر سے, حضرت صالح علیہ السلام سے, کہ آپ ذرا ان پر نظر بھی رکھیے اور صبر کے ساتھ اب انتظار کیجیے ان کے انجام کا. فارتقبہم واصطبر. ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم, اور لوگوں کو خبردار کر دینا کہ اب پانی جو ہے وہ باری باری پر ہوگا. کل شرب محتضر, پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک کو اپنی باری پر حاضری ہوگی, دینی ہوگی حاضری. یہ بات پہلے آ چکی ہے دور ترجمہ قرآن میں تو بار بار تفصیل سے آئی ہے کہ وہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی قوم ثمود کو، وہ ان کے مطالبے پر کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، اور معجزہ یہ ہو کہ سامنے چٹان میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو، ہم دیکھیں اپنی نگاہوں سے، اور وہ پھر حاملہ ہو اور وہ بچہ جنے، یہ اگر معجزہ دکھاؤ گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. بے نہیں، یہ معجزہ انہیں دکھا دیا گیا. اسی لیے اس اونٹنی کو اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی تھی. چنانچہ اب جب وہ آ گئی، اور وہ اونٹنی تو عام اونٹنی تو تھی نہیں، اب جب وہ کھانے پہ آتی تھی تو پورا پورا کھیت چر جاتی تھی، پانی پینے لگتی تھی تو کنویں کو خشک کر دیتی تھی، اب ان کی جان عذاب میں آ گئی. تو کہہ دیا گیا پیغمبر کے ذریعے، انہیں پیغام دے دیا گیا، وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور اب بتا دو اپنی قوم کو کہ پانی کا معاملہ جو ہے وہ اب تقسیم ہوگا آپس میں، ایک دن باری ہوگی اونٹنی کی اور ایک دن ساری قوم کی باری ہوگی، ساری قوم اور اس کے مویشی ان کے، وہ ایک دن پیئیں گے. گویا کہ ایک ارینجمنٹ ہو گیا ہے پانی کے معاملے میں بھی، لوڈ شیڈنگ کہہ دیجیے یا جو بھی کچھ ہے، ایک دن کی پابندی ہوگی، قوم جو ہے استفادہ نہیں کر سکتی نہ ان کے مویشی. کل شرب محتضب، اور ہر ایک کو اپنی باری پر حاضر ہونا ہوگا. فنادوا صاحبہم، اور یہ وارننگ بھی دے دی گئی تھی قرآن مجید میں اور مقامات پر ہے کہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو پھر تم پر عذاب آئے گا. چنانچہ وہ کب تک برداشت کرتے، انہوں نے ایک شخص کو ان میں سے آمادہ کر لیا، قدار بن سالک اس کا نام آتا ہے، بہت بدبخت تھا. فتعاطى فاقر، فنادوا صاحبہم، انہوں نے پکارا اپنے ایک ساتھی کو جو سب سے بڑا کہیے کہ قوم میں سب سے بڑا غنڈہ اور جو بدماش تھا، اسے کہا کہ بھائی اب تم ہی ہمارا معاملہ کرو اور اس اونٹنی سے ہمیں نجات دو. فتعاطى فاقر، تو اس نے پھر وار کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی اونٹنی کی. بس یہی ان کا پھر آخری انجام کا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہوا. فکیف کان عذابی ونذر، تو پھر کیسا ہوا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدۃ، ہم نے اوپر بھیجی ان کے اوپر ایک چیخ چنگھاڑ. ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ زلزلہ بھی تھا اور اس کے ساتھ ایسی خوفناک گڑگڑاہٹ تھی کہ جو جہاں تھا وہیں ڈھیر ہو گیا. فکانوا کہشیم المحتضر، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑھ ہو اور اسے کوٹ کوٹ کر بالکل روند دیا گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنایا ہے سبق آموزی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا، تکذیب کی انہوں نے انذار کرنے والوں کی. انا ارسلنا علیہم ریحا، انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، اور ہم نے ان کے اوپر بھیجا وہ عذاب، پتھروں کی بارش بھیجی ہم نے سوائے لوط کے گھر والوں پر. نجیناہم بسحر، اب آپ جانتے ہیں کہ یہ ان اقوام کی جو حالات ہیں، قوموں کے واقعات، یہ رسول اور ان کی قومیں اور ان پر عذاب، بڑی تفصیل سے اس سے پہلے طویل مکی صورتوں میں ان کا بیان گزر چکا ہے، بار بار گزرا. یہ مختصر صورت ہے اور اس کے اندر بڑے اختصار کے ساتھ پورے واقعے کو سمو دیا گیا چند آیات کے اندر، پوری سٹوری جو ہے وہ سم اپ کر دی گئی ہے. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہم نے ان پر بھیجی تھی وہ آندھی جو پتھروں والی آندھی تھی سوائے لوط کے گھر والوں پر. نجیناہم بسحر، اور ہم نے ان کو بچا لیا تھا بوقت سحر، اور سحر کا وقت وہی ہے یعنی فجر سے پہلے کا وقت، جو ہمارے سحری کا وقت ہوتا تھا ماہ رمضان کے دوران، وہی ہے سب میں. نجیناہم بسحر، بوقت سحر ہم نے ان کو نجات دی. نعمت من عندنا، خاص اپنے فضل سے، یعنی پوری قوم ہلاک کر دی گئی، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو بچا لیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ ان کے اپنے گھر والوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا. اور اس کے اندر بھی ایک استثناء ہے جو قرآن مجید میں باقی ہر مقام پر ہے، اس کی وضاحت موجود ہے. ان کی بیوی جو ہے اس کا انجام کفار کے ساتھ ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں، چنانچہ نتیجہ تن انجام بھی ساتھ ہوا. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بچاتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے شکر گزار ہیں، احسان ماننے والے ہیں. ولقد انذرہم بطشتنا، اور ان لوگوں نے حضرت لوط کی قوم نے، ولقد انذرہم بطشتنا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں انذار کیا تھا، خبردار کیا تھا ہماری پکڑ سے، ہمارے عذاب سے. فتمارو بالنذر، تو انہوں نے اس کے اندر مین میخ نکالنی شروع کر دی، کہاں ہے عذاب، کب آئے گا عذاب، لے آؤ عذاب، کیسا عذاب. آج بھی عملاً صورتحال یہی ہے، قرآن کا پیغام سنائیے، سب کچھ سنائیے کہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، دنیا میں پکڑ آ سکتی ہے، اصل میں پکڑ تو ہونی ہے آخرت میں، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم نے اللہ کے عذاب کا مستحق اپنے آپ کو بنا رکھا ہے. لیکن جو ڈھیٹ لوگ ہوں گے کہ کہاں عذاب، کون سا عذاب، کیسا عذاب. مسلمانوں کے اندر ہی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے ہی آخرت کے باقاعدہ طور پر انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی کی اس جو اس کا اقتدار ہے، جو اس کی قوت ہے، اور جو اس کا عذاب ہے، اس سب کا انکار کر رہے ہوتے ہیں بڑی ڈٹائی کے ساتھ. تو اس قوم نے بھی یہی روش اختیار کی. فتمارو بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه، اور انہوں نے وہ جو فرشتے آئے تھے عذاب لے کر، لیکن چونکہ آئے تھے انسانی شکل میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں، اور اس قوم کا اصل مرض یہی تھا، چنانچہ انہوں نے برے ارادے سے ان نوجوان فرشتوں کو حاصل کرنا چاہا تھا حضرت لوط سے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا عَيْنَهُمْ، اور حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے تھے اس وقت، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہی مہمان ہیں. ان کا تذکرہ تفصیل سے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا ہے، یہاں صرف اشارات میں بات کی گئی ہے کہ قوم کس درجے جو ہے وہ گھٹیا پن پر اتری ہوئی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کا انہوں نے پورا دباؤ ڈالا کہ ان کو اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو، اور وہ اس کے لیے ہر آخری حد تک جانے کے لیے وہ پوری قوم تیار تھی. اس وقت فرشتوں نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں فرشتے ہیں. چنانچہ کہا جاتا ہے فتمسنا عیونہم، فرمایا کہ ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، یعنی جو لوگ آگے بڑھ کر اور بات جو ہے حضرت لوط کے مہمانوں کو چھیننا چاہ رہے تھے ان سے، سب سے پہلا عذاب تو ان پر یہ آیا کہ ان کی آنکھیں مست ہو گئی، وہ اندھے ہو کر دائیں بائیں جو ہیں وہ اب گر رہے ہیں، لڑک رہے ہیں اور ٹکرا رہے ہیں ایک دوسرے سے. یہ ابتدا تھی. فتمسنا عیونہم فذوقوا عذابی ونذر، تو ذرا چکھو میرا عذاب اور میرا جو خبردار کرنا ہے. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، اور پھر صبح کے وقت ان پر وہ عذاب آیا جو پھر ٹک جانے والا تھا، یعنی جب تک ایک ایک شخص ہلاک نہیں ہو گیا پتھروں کی بارش جاری رہی. وہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو زلزلہ آیا ہے بہت خوفناک، اسی لیے کہا گیا سورہ رعد میں بھی یہ مضمون آیا ہے سورہ حجر میں، کہ ہم نے اس بستی کے نچلے حصے کو اٹھا کر اوپر والا بنا دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والے کو نیچے کر دیا، تلپٹ کر دیا، پٹک دیا اٹھا کر جیسے بستی کو، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ پھر پتھروں کی بارش ہوئی ہے. یہ تھا وہ جو عذاب آیا تھا. اور اس بستی کے پاس سے یہ قریش کا، یہ ان کے قافلے گزرتے ہیں، سرداران قریش، ان کا گزر ہوتا ہے، انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بستی والے کون تھے، ان کا جرم کیا تھا، اور انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، اور اس کے نتیجے میں کیا عذاب آیا تھا، یہ جانتے. فذوقوا عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اور ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنایا یاد دہانی کے لیے، تو ہے کوئی جو اس نصیحت سے، یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے. اب آخر میں آل فرعون کا تذکرہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں رسولوں میں سے جو چھ رسول جن کا ذکر بار بار قرآن کرتا ہے، ان میں سے حضرت شعیب کا تذکرہ نہیں ہے، باقی سب کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر عذاب، قوم عاد، پھر قوم سمود، پھر آل، پھر قوم لوط، اور اب آل فرعون. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آئے تھے فرعون والوں کے پاس بھی، آل فرعون کے پاس بھی آئے تھے خبردار کرنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام. کذبوا بآیاتنا کلھا، تو فرعون نے اور اس کے جو بھی تھے ساتھی تھے، فرعون اور حامان اور قارون اور ان کے درباری جو بڑے بڑے یوں کہنا چاہیے کہ منصب دار تھے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. کذبوا بآیاتنا کلھا، ہماری تمام آیات کا انکار کیا، تکذیب کی. تمام آیات تفصیل یہاں پر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اور مقامات پر ہے. دو معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ایک عصا کا معجزہ اور دوسرے ید بیضا. اور عصا کے معجزے کے مقابلے میں پھر فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تھا اور بلایا تھا مقابلے کے لیے، اور وہاں بھی اسے شکست ہوئی تھی. وہ تفصیلات بھی قرآن میں ہیں اور کئی جگہ پر. مزید برا قوم کو جھجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تھے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. میں اس وقت اشارہ ہی کر رہا ہوں اس لیے کہ میں جلدی سے اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو بہت سے عذاب چھوٹے چھوٹے جو آئے تھے، تو کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہمارے تمام نشانیوں کو آیات کو جھٹلایا. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، تو ہم نے انہیں پکڑا بڑے ہی با اختیار ہستی کا پکڑنا. اخذ عزیز مقتدر، وہ جو بہت سب پر حاوی اور غالب ہو اور پورا اقتدار رکھتا ہو، اس کا سا پکڑنا. اور خاص طور پر نوٹ کیجئے گا کہ فرعون کا اصل مسئلہ کیا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلی، اقتدار میرے پاس ہے، اصل معاملہ جو ہے اقتدار کا ہے اور کل اقتدار کا مالک میں، اور میرے سوا میں نہیں جانتا کوئی اور بھی تمہارا رب ہے اور کوئی اور تمہارا مقتدر ہے. اسی فرعون کو پھر ہم نے پکڑا، اور وہ پکڑنا کس کا تھا، اخذ عزیز مقتدر، پکڑنے والا کون ہے، پھر اس کی گرفت سے کوئی نکل سکتا ہے. اکفارکم خیر من اولائکم، تو کیا تمہارے جو کفار ہیں، قریش سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ انکار کر رہے ہیں اس قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، خیر من اولائکم، یہ ان سے بہتر ہیں، بڑھ چڑھ کر ہیں، یہ سابقہ قومیں جو ہلاک کی گئی، کیا یہ فرعون سے بھی اونچی کوئی شے ہے ابو جہل، کیا یہ قوم جو ہے یہ قریش مکہ، ان کی حیثیت قوم عاد اور قوم سمود اور آل فرعون سے بھی بڑھ کر ہے ان کا اقتدار اور ان کا غلبہ اور ان کی قوت اور سلطنت اور حکومت اور ان کی افواج. تو ظاہر بات ہے کہ ان سابقہ قوموں کے مقابلے میں قریش تو دسواں حصہ بھی نہیں تھے، دسواں حصہ کہنا بھی وہ مبالغہ ہے، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں ہے، کیا قوت ہے قریش مکہ کی، کیا حیثیت. ٹھیک ہے وہ علاقہ جو عرب کا علاقہ کہلاتا ہے اس کے اندر ایک درجے میں انہیں مذہبی سیادت اور ایک درجے میں جو ہے وہ سیاسی قیادت کا مقام حاصل تھا، لیکن نہ کوئی باقاعدہ حکومت، نہ کوئی افواج، نہ کوئی نظام. اس سے پہلے بڑی بڑی قومیں جو گزری ہیں، جو ہلاک کی گئی، وہ ان سے بہت آگے تھے دنیاوی قوت میں اور حیثیت. تو کیا تمہارے کفار ان سے زیادہ بڑھ کر ہیں جو تم اللہ کے انکار پر تلے ہوئے ہو اور پچھلی قوموں کے انجام سے سبق حاصل نہیں کر رہے؟ تو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہاری حیثیت زیادہ ہے اور تم اللہ کے مقابلے میں اللہ سے ٹکر لے سکتے ہو اور اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ ٹال سکتے ہو؟ کیا تمہیں یہ قوت حاصل ہے؟ یہ ہے جھنجھوڑنے کا انداز. اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے برات نامہ لکھ دیا ہے سابقہ صحیفوں میں کہ باقی ساری قومیں تو ہلاک کی جائیں گی جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، لیکن قریش کو جو ہے ہلاک نہیں کیا جائے گا. کیا ایسی کوئی چیز جو ہے سابقہ صحیفوں میں تمہارے لیے ایگزمپشن کا سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے آ گیا کہ تم ایگزمپٹڈ ہو؟ اب اسی کو آگے بڑھا لیجئے کہ اس وقت بھی تو بڑے بڑے فرعون اور نمرود موجود ہیں، اور یہ قرآن مجید اگر سبق آموزی کے لیے بہت آسان بنایا گیا تو اس وقت کے اہل عرب کے لیے بھی تھا، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے. بلکہ پوری دنیا کے لیے. کیا کوئی قوت ایسی ہے کہ جو اللہ سے بھی ٹکر لے سکتی ہے اور اللہ سے بھی بڑھ کر غالب ہے اور اللہ اس کے آگے عاجز اور بے بس ہو گیا؟ اور خاص طور پر مسلمان تو مانتا ہی ہے کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, کل قوت کا مالک ہوا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. باقی کوئی مانے نہ مانے مسلمان تو مانتا ہے نا, پھر ان کے آگے سر جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر ان سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نصیحت اس وقت ہمارے لیے, دعویٰ ایمان کا کرتے ہو اور حال تمہارا یہ, اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءۃن فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر, یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم وہ قوت ہیں کہ اللہ سے انتقام بھی لے سکتے ہیں, یا تو تم یہ مانو کہ اب امریکہ اور اس کے حوالی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں, تو پھر خیر مناؤ, اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی تم اور بربادی تمہارا مقدر ہوگی, ظاہر بات ہے. اور پچھلی قوموں سے جو ہے سبق تم نہیں سیکھ رہے, کیا کچھ تھا کیا کچھ نہیں تھا؟ وہ فرعون ذی الاوتاد, بڑے لشکروں والا وہ فرعون, لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر کیا حشر ہوا؟ یہ سبق آموزی کے یہ پہلو ہیں جو بہت واضح ہیں, بہت غالب ہیں اور اس وقت بھی مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے والے ہیں. ہم اسی حیث بحث میں ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بارگین کر لیں, کسی طریقے سے کر لیں. امریکہ ہماری ناک رگڑ رہا ہے, ہمیں جوتے مار رہا ہے, ہمیں ذلیل کر رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے نیچے لگے ہوئے ہیں, کسی طریقے سے تھوڑا سا احتجاج بھی کر لیں, لیکن جب زیادہ دباؤ آئے تو پھر کوئی بارگین کر لیں. اور محسوس ہوتا ہے کہ آج کل پھر کوئی مسئلہ یہ چلا ہوا, اور جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ دن کے لیے ڈرون حملے رک جاتے ہیں, اور جیسے معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں پھر ڈرون حملوں کی جو ہے برسات شروع ہو جاتی ہے, اور بالکل بے غیرت ہو کر جو ہے سب برداشت کر رہے ہیں. ہمارے اپنے عوام ہیں, کسی ایک بے گناہ شخص کا قتل جو ہے وہ ساری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جرم ہے, اور یہ ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں اور مانتے ہیں کہ اپنے جو ان کے اصل ٹارگٹ ہیں, اگرچہ جو اصل ٹارگٹ ہیں کیا وہ واقعی مجرم ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہے, قطعاً ثابت نہیں ہے, ان کو مارنے کا بھی حق نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ ان کو پکڑ کر مقدمہ چلانے کا حق ہے اگر ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف کوئی کاروائیاں کی ہیں, اس سے ذرہ کا حق انہیں نہیں ملتا. اور جو ساتھ بے شمار بے گناہ مر رہے ہیں, بچے عورتیں, یہ کیڑے مکوڑے, لیکن یہ ہے کہ بے حمیت و بے غیرت بن کر جو ہے ہم سب برداشت کر رہے ہیں, ساری قوت ٹیکنالوجی حاصل ہے لیکن نہیں, امریکہ بڑی قوت ہے ہم نہیں اس سے ٹکر لے سکتے, اس کی مرضی کے خلاف ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر, یا ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں, اللہ سے کیا مقابلہ کریں؟ وہ چند ہزار نہتے طالبان افغانستان جو ہیں انہیں آج تک زیر نہیں کر سکے, سارے مل کر زور لگا لیا, یہ اللہ سے مقابلہ کریں گے؟ اب تو وزیر خارجہ جو ہے افغانستان کا, اس کا بھی بیان میں نے پڑھا ہے, صاحب عبداللہ عبداللہ جو تھا وہ بھی صاف کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو اور نیٹو کو ناکامیاں ہو رہی ہیں, یا ان کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ان کی جیت کا. کون پیچھے ہے؟ کوئی امریکہ سے بڑی قوت ہے نا, نیٹو سے بڑی قوت ہے جو پیچھے ہے, یا ہم بہت بڑی قوت ہیں تو پھر امریکہ کے آگے اتنا بھی سٹینڈ نہیں لے سکتے کہ ڈرون حملوں کے مقابلے میں ان کا ایک ڈرون ہی گرا دے؟ ہم سے زیادہ تو بزدل کوئی نہیں ہے, بھیڑ ہے اس کو, کون ہے ان کو بچانے والا؟ اصل قوت ایک ہی ہے, لیکن یہ سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن اسی بات کو بار بار واضح کر رہا ہے, ساتھ کا قوموں سے عبرت پکڑو, سبق آموزی حاصل کرو, اگر اور قوموں میں یقین نہیں آ رہا اللہ پر تو کیا ان کے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ انہوں نے قوموں کو ڈرایا نہیں تھا, عذاب کی خبر نہیں دی تھی, اور پھر کیا ساری قومیں ہلاک نہیں کی گئی؟ یہ تو ہسٹری کا حصہ ہے, یہ تو وہ ہے جو سب جانتے ہیں. تو کیا وہ اللہ جو ہے وہ عاجز اور بے بس ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ. حالانکہ اب جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی وسعت اور اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت وہ تو اور زیادہ منکشف ہو رہی ہے. اتنی تو پہلے کبھی منکشف ہی نہیں ہوئی تھی, تو اب منکشف ہو رہی ہے. لیکن آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اصل ہدایت سے ہم چونکہ دور ہیں, لہذا ہمارا ایمان جو ہے وہ ہر وقت مذبذبین یا بین ذالک والی کیفیت میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. سیہزم الجمع ویولون الدبر, مکی صورت ہے لیکن صاف کہہ دیا گیا, بتا دیجئے انہیں کہ یہ سارے لشکر جو ہیں کفار کے, یہ کفار ہوں, مشرکین عرب ہوں, پیچھے یہود ہوں, پیچھے نصارہ ہوں, یہ سب کے سب شکست کھائیں گے. سیہزم الجمع ویولون الدبر, اور بھاگیں گے پیٹھ موڑ کر. مکی صورت ہے اور ابتدائی مکی صورتوں میں سے, لیکن جو کچھ بھی ہے بالآخر اللہ تعالیٰ ابھی تمہیں مہلت دے رہا ہے, موقع دے رہا ہے, پھر وہ پکڑے گا. چنانچہ غزوہ بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات آپ نے دعا مانگی ہے, اس لیے کہ وہ مقابلہ ہی ایسا تھا کہ جو بالکل ان ایون تھا, تعداد کے اعتبار سے تو چلے ون تھرڈ آپ کہہ لیں, لیکن اسلحے کے اعتبار سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. وہ پوری تیاری سے آئے تھے, یہ نہتے تھے, پورے لشکر میں 800 تلواریں تھیں, 313 کے پاس, باقی کے پاس کیا تھا؟ نہتے, کوئی ڈنڈا, کوئی جو ہے وہ درخت کی کوئی ٹہنی پکڑ لی ہوگی, اور کیا. اور ادھر ہزار کا لشکر جو پوری تیاری کے ساتھ آیا, ساری رات دعا مانگی. پروردگار یہ ہے 15 سال کی کمائی جو اس وقت اس میدان میں, اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت تھی کہ مقابلہ کیا جائے, تو اللہ ہی کے فیصلے کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر حاضر ہو گئے تھے میدان بدر. تو پھر صبح کے وقت بشارت ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی الفاظ تھے, سیہزم الجمع ویولون الدبر, یہ کتنے بھی ہوں ان شکست کھائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے, آپ گھبرائیے نہیں. آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے اور مسلمانوں کو بھی بہت سکون اور اطمینان ہوا, اور پھر جو اللہ کی مدد آئی وہ سب کو معلوم ہے. تو چنانچہ غزوہ بدر میں جا کر یہ واقعہ, یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے, اس کا پہلا ظہور ہوا غزوہ بدر کے موقع پر. اور پھر جو اس سے بھی زیادہ غزوہ احزاب کے موقع پر, غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہے, غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں ہے. ابھی تو صرف قریش آئے تھے نا مکے سے چل کر, غزوہ احزاب میں پورے عرب کی تمام قوتیں جو اسلام کے خلاف تھیں وہ سب اکٹھی ہو کر آ گئی. اور پھر کس طریقے سے وہ ویولون الدبر کا معاملہ ہوا کہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. ایک رات میں ایسی آندھی چلی ہے, ایک مہینے تک محاصرہ رہا لیکن ایک رات ایسی آندھی آئی, ان کے خیموں میں آگ لگ گئی, ان کے مویشی رسیاں توڑا کر بھاگ نکلے, اور صبح کے وقت میدان صاف. تو چاہے ابھی مسلمانوں کی قوت بہت کم ہے, بہت کمزور ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں, لیکن تسلی دے دی گئی تھی کہ جیسے سابقہ رسولوں کے ساتھ اللہ کی خاص مدد تھی, اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر معاملہ ہے, اور آپ کے ساتھیوں کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا, اور ان سب کو ناکامی ہوگی. اور یہی ناکامی جو ہے انشاءاللہ بالآخر تمام شیطانی قوتوں کو ہوگی جو اس دنیا میں اس وقت اسلام کے چراغ کو گل کرنے کے درپے ہیں, بالآخر ہوگی. سیہزم الجمع ویولون الدبر, اس وقت تو ہمارے اپنے جو ہیں وہ ان کا ساتھ ایسا دے رہے ہیں, اور اڈا کے اس قدر باغی بنے ہوئے ہیں کہ میری تو روح کام گئی جب ایک صاحب نے بتایا کہ الجزیرہ ٹی وی کے اوپر شام کے ایک نمائندے نے ایک انٹرویو کرتے ہوئے کچھ عرصے پہلے یہ الفاظ کہے تھے, مسلمان ہوتے ہوئے ایسے الفاظ کہنا, یعنی انہیں اتنا یقین تھا کہ شام میں بشار الاسد کی جو قوت ہے اتنی مضبوط ہے اور فوج کبھی بغاوت نہیں کر سکتی. الجزیرہ ٹی وی پر انہیں سنا گیا کہ اس نے کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے باغی بن سکتے ہیں, شام کی فوج بشار الاسد کو نہیں چھوڑ سکتی. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اب معلوم ہے کہ اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہے, لیکن وہ جو مظالم دھارا ہے اس وقت, اس کی تفصیل اگر سامنے آ جائے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, اور کس طریقے سے بغاوت اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں کھل کر. اس پر انشاءاللہ میں اگلے جمعے تفصیل سے بات کروں گا جو شام میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور اب وہاں پر عرب ممالک میں بھی اب کھل کر یہ باتیں ہو رہی ہیں جو آج سے 20 سال پہلے بانی محترم نے 91-92 میں کہی تھی کہ یہ وہ جنگیں ہیں جو شروع ہو گئی ہیں جس کے نتیجے میں خروج دجال بھی ہوگا اور امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا اور حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہوگا. اب عرب ورلڈ میں بھی یہ باتیں جو ہیں بہت کثرت سے کہی جانے لگی ہیں, اور اس کے بہت سے آثار جو ہیں جن کی طرف اشارہ تو اس وقت کیا تھا والد محترم رحمہ اللہ نے, وہ اب پورے طور پر کھل کر سامنے آ رہے ہیں. یہ ایک ایسے دشمن کے خلاف تم لوگ جو ہیں رومیوں کے ساتھ مصالحت کرو گے جو تمہارا بھی دشمن ہوگا اور روم کا بھی دشمن ہوگا جب جنگوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا. اس وقت جو صورتحال ہے اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا, لیکن یہ ہے کہ اصل دشمن جو پیچھے ہیں, ہمارے دشمن تو یہ دو ہیں, امریکہ اور اس کے الائز, اور دوسری طرف رشیا اور چائنا. وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اپنی بنیاد کے اعتبار سے اسلام دشمن قوتیں ہیں. چائنا کا اگر پاکستان کے ساتھ اس وقت بہتر معاملہ ہے تو وہ تو اسٹریٹجک ہے, لیکن اسلام کے معاملے میں وہ جو جذبات رکھتے ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے, اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے چاہے چائنا کے اندر وہ بھی سب جانتے ہیں کیا ہے. تو یہ تو ایک بالکل ایک الگ ڈائمینشن ہے اس وقت پاکستان اور چائنا کے جو آپس کے تعلقات ہیں, لیکن ادر وائز اسلام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ اور اس کے الائز وہ تو کھل کر آ چکے ہیں صلیبی جنگوں کی شکل میں. اسی طریقے سے چائنا اور رشیا اسلام کا کتنا بڑا دشمن ہے, وہی آئیڈیالوجی چائنا کی ہے, سب ایک ہے. لیکن ایک ایسے دشمن کے خلاف تم اکٹھے ہو جاؤ گے تم اور رومی جو تمہارا اور ان کا مشترک دشمن ہوگا. شام کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اس وقت بشار الاسد کی پشت کے اوپر جو ہے وہ رشیا ہے اور چائنا ہے, اور جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو بشار الاسد ظلم کر رہا ہے تو مسلمان جو سنجیدہ ہیں ظاہر بات ہے کہ سب کی ہمدردی بشار الاسد کے ساتھ نہیں شامی عوام کے ساتھ ہے, اور بشار الاسد کے خلاف ہے جو بھی مسلمان ہے, اور امریکہ بھی اس کو ہٹانا چاہ رہا ہے, یعنی مسلمانوں کا مفاد اور امریکہ کا مفاد وہاں پر ایک ہو گیا. اور جو مقابلے میں دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن ہے. یہ جو حدیث میں جو الفاظ آئے تھے کہ وہ آج اس صورتحال پر 100% منطبق ہو رہے ہیں, اب سمجھ میں آ رہی ہے وہ سچویشن, اور اس کی جو ہے اس کا مرکز اس وقت جو ہے وہ شام کا علاقہ ہے. اس پر انشاءاللہ پھر میں تفصیل سے بات کروں گا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ فرعون عالم کفر میں بھی ہیں اور یہ فرعون ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہیں, اور اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. ام یقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بلکہ اصل میں تو ان کو دنیا میں تو شکست ہونی ہی ہونی ہے, لیکن اصل میں وعدہ ان سے جو ہے وہ آخرت کا ہے, اصل عذاب تو وہاں ہے جو ان کا منتظر ہے. والساعة أدهى وأمر, اور وہ قیامت بڑی ناگوار شے ہے اور انتہائی کڑوی ہے, اصل تو وہاں مزہ چکھیں گے یہ. ان المجرمین فی ضلال وسعور, یہ مجرم ہیں گناہگار ہیں کہ جو گمراہی کے راستے پر ہیں اور خلل دماغی کا یہ شکار ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم, جس دن کے یہ منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے جہنم میں, جہنم کی آگ میں. ذوقوا مس سقر, اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اس جہنم کا عذاب اور اس کا مزہ. چند آیات رہ گئی ہیں, انشاءاللہ آئندہ مطالعہ کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات.